آئے یہاں پر لیشہدو تاکہ وہ حاضر ہوں، تاکہ وہ مشاہدہ کریں، تاکہ وہ دیکھیں کیا منافع، فائدے، کون سے فائدے، لہم، جو ان کے لیے یہاں رکھے گئے ہیں. اور یہ فائدے دو طرح کے ہیں، دینی بھی اور دنیاوی بھی. دینی فائدوں میں کیا ہے؟ مثلا نماز پڑھیں تو ایک ایک نماز کا ثواب لاکھ گنا پائیں، طواف کریں تو اس میں اجر پائیں، مناسک کے حج اور عمرہ کے ذریعے اللہ کی رحمت اور مغفرت کے مستحق ہوں. اور دنیاوی فائدے کیا ہیں؟ طرح طرح کے لوگوں سے ملاقات ہو، بہت کچھ سیکھنے کو ملے، تجارت اور کاروبار میں وسعت ہو، اس کے طریقے پتہ چلے، رنگا رنگ کی چیزوں کی خریداری ہو، مختلف طرح کے کھانے کھائیں، سیر و سیاحت کریں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ٹینشن فری زون میں کچھ عرصہ گزاریں، کہ جہاں کچھ اور فکر نہ ہو، پریشانی نہ ہو، عبادت ہی عبادت ہو. جب مسلمانوں کے کراؤڈس کو آپ دیکھتے ہیں تو دل میں بہت قوت پیدا ہوتی ہے، ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے. ان مسلمانوں کا اکٹھا ہونا ایک خاص خوشی اور ایک خاص رحمت اور برکت کا ذریعہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح ہسٹوریکل پلیسز کو دیکھیں، اچھا یہ ہے حجر اسود، یہ ہے خانہ کعبہ، یہ ہے صفا، یہ ہے مروہ، یہ حجر اسود ہے، اچھا یہ ہے منا، یہاں پر قربانی ہوتی ہے، یہاں پر مزدلفہ، کہ وہ لفظ جو ہم پڑھتے رہتے ہیں یہ یہاں بیٹھ کر تو نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں، لیکن اصل میں دیکھنا اور دور سے دیکھنا، فیلنگز بھی اور سائٹ بھی بدل جاتی ہے ساری. یعنی یہاں بیٹھ کے تو بالکل کچھ اور نظر آتا ہے، لیکن وہاں جب پہنچتے ہیں تو وہ جو وسعت ہوتی ہے، منا کا میدان اگر آپ منا میں کھڑے ہو کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے، اور ٹیلی ویژن کی اسکرین پر زیادہ زیادہ کتنا دکھا سکتے ہیں، کہاں تک دکھا سکتے ہیں. اور پھر روز بروز اس میں جو ترقی ہو رہی ہے اور جو اس میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ بذات خود دیکھنے کی چیز ہے، جتنے مختلف راستے نکال لیے گئے ہیں اور ہر سال ہی کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو چکی ہے. یعنی جو ذہنی وسعت حج کے موقع پر انسان کو نصیب ہوتی ہے، وہ اپنے علاقے، اپنے شہر، اپنے گھر میں بیٹھ کے نصیب نہیں ہو سکتی. اتنے ڈفرینٹ کلچر دیکھنے میں آتے ہیں، مختلف زبانیں سننے میں آتی ہیں، مختلف لوگوں کے مختلف رہن سہن کے انداز سامنے آتے ہیں، کہ بہت کچھ لرننگ ہے اس میں. یعنی پوری دنیا ایک نقطے پہ سمجھ جاتی ہے، ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے. شاید ہی کوئی اور جگہ، کوئی اور موقع ہو جس میں اتنی ورائٹی یا اتنی ویریشن کے ساتھ لوگ جمع ہوں. اچھا دیہاتوں سے بھی، گاؤں سے بھی، اصل ہوتا نا کہ کہیں فٹ بال میچ ہو رہا ہے یا کہیں کوئی گیم ہو رہی ہے اور لوگ دنیا بھر سے اکٹھے ہوئے ہیں، تو عام طور پر وہ جو کراؤڈ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. حج کے کراؤڈ میں ہر بیک گراؤنڈ کا، ہر لیول کا، ہر مزاج کا شخص اکٹھا ہوتا ہے. تو جتنی ورائٹی وہاں پر ہوتی ہے ہر چیز کی، کھانے کی، سبزی پھل کی، لوگوں کی، کپڑوں کی، خرید و فروخت کی، طریقہ زندگی کی، وہ کہیں اور نہیں ملتی. اور پھر ایک دو دن کے لیے نہیں، ایک آدھ ہفتے کے لیے نہیں، تقریباً دو تین مہینے کے لیے سب گہما گہمی رہتی. یعنی دنیا میں مسلمان جگہ جگہ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، لیکن وہاں جا کر عموماً سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک ہی گھر کا طواف کر رہے ہیں، ایک ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہی امام کے پیچھے کھڑے ہیں. تو دین کے اجتماع اور مسلمانوں کے اکٹھا ہونے کی جو حقیقی معنوں میں رحمت اور برکت ہے، وہ وہیں پر نظر آتی ہے. اور کیا کریں، وہاں پر کیوں آئے؟ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کا نام ذکر کریں، اللہ کا نام لیں، اللہ کو یاد کریں. فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، معلوم دنوں میں، مراد ہے اس سے ایام تشریق، یوم النحر اور تین اس کے بعد کے دن، 10, 11, 12 اور 13 کل ہو گئے. اور اللہ کا یہ نام کس پر ہے؟ علامہ رزقہم من بہیمت الانعام، اوپر ان جانوروں کے چوپایوں کے جو اللہ نے انہیں بطور رزق بخشے ہیں. بہیمہ کا معنی کیا ہے؟ چوپائے، انعام مویشی جانور. یعنی اللہ نے یہ جو مویشی جانور ان کو بخشے ہیں، ان کو کھانے کے لیے ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام لیا کریں معلوم دنوں میں. حج کے موقع پر صرف خانہ کعبہ میں قیام، طواف، رکوع اور سجدہ ہی نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ مناسک ہیں جس میں جانوروں کا ذبح کرنا ہے مخصوص دنوں میں اللہ کا نام لے کر. جب یہ ذبح ہو جائے تو فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ بھوکے فقیر کو. بائس کا لفظ بؤس سے ہے، جسے شدت پہنچی ہو، یعنی انتہائی فقیر، بہت تندرست، محتاج. اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کرو، پھر اس میں سے خود بھی کھاؤ اور فقیر کو بھی کھلاؤ. اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں عرب حج کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے حج کے اس موقع پر اس عبادت میں بہت سی خود ساختہ تبدیلیاں کر لی تھی. مثلا قربانی کا جانور ذبح کر کے خود کھانا پسند نہیں کرتے تھے، تو کہا گیا خود بھی کھا سکتے ہو اور اسی طرح دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہو، تو گویا کھاؤ اور کھلاؤ، عبادت بھی کرو اور کھاؤ کھلاؤ بھی، یہ بھی ایک عبادت ہے. پھر کیا کرو؟ ثم یقضوا تفثهم، تیسرا اہم کام، اپنا میل کچیل دور کرو. ثم یقضوا یعنی کام تمام کرے، قضا کہتے ہیں نا قصہ پاک کرنے کو، مراد اس سے ہے دور کرنا، صاف کرنا. کس کو؟ تفثهم، اپنے تفث کو. تفث کہتے ہیں ہر اس ناپاکی کو جو انسان کو لاحق ہوتی ہے، اور خصوصاً سفر کا میل کچیل. ہوتا یہ کہ حج کے موقع پر انسان جتنا بھی نہانے دھونے کی، پاک صاف رہنے کی کوشش کرے، تو لوگوں کے ہجوم میں، پسینے سے، مٹی گرد سے، مختلف قسم کی آلائشوں سے آلودہ ہو ہی جاتا ہے انسان. اصل میں یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب قربانی ہو چکے تو اس کے بعد تحلل اول ہو جاتا ہے، یعنی انسان اپنی حجامت کرا کے ناخن کٹوائے اور نہا دھو کر، صاف ستھرا ہو کر احرام اتار کے سلا ہوا لباس پہن لے. ثم یقضوا تفثهم، اور یہ کب ہوتا ہے؟ 10 تاریخ کو، جب جمرہ کبرا یا جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. یہ صبح کے وقت ہوتا ہے جب رات جو ہے مزدلفہ میں گزاری جاتی ہے، اور واپس صبح منا پہنچ کر کنکریاں مار کر قربانی کر کے نہا دھو کر انسان پھر پراپرلی ڈریس اپ ہو جاتا ہے. بیوی کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں جو احرام کی پابندیوں میں ممنوع تھی. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اس موقع پر اپنی نظریں بھی پوری کریں. نذور نظر کی جمع ہے، جو منتیں انہوں نے مانی تھی کہ اللہ اگر ہم کو اپنے گھر لے جائے تو ہم اتنی قربانیاں کریں گے، اتنے نفل پڑھیں گے یا اتنا صدقہ خیرات کریں گے، جو بھی انہوں نے دل میں مانا تھا وہ پورا کریں، اس کی بھی یاد دہانی کرا دی گئی. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں مشکل ہوتی ہے تو ہم منت مان لیتے ہیں، جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، اس لیے یاد دہانی کرا دی گئی کہ وہ منتیں بھی نہیں بھولیں. اور کیا کرنا ہے؟ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ طواف کریں البیت العتیق کا. یہ طواف حج کا رکن اعظم ہے جو باقی مناسک کے ادا کرنے کے بعد یعنی وقوف عرفات، قیام مزدلفہ اور منا میں کنکریاں مارنے کے بعد 10 تاریخ کو کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے طواف قدوم، وہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ شروع میں مکہ پہنچتے ہیں. وہ بعض کے نزدیک واجب ہے، بعض کے نزدیک سنت. اور ایک ہوتا ہے طواف وداع، یعنی ایک تو جا کر کیا جاتا ہے اور ایک رخصتی کے وقت کیا جاتا ہے اس گھر کو الوداع کہتے ہوئے. تو وہ جو آخری طواف ہے وہ سنت ہے، مسنون ہے، اور اسے سنت موقعہ کہا گیا ہے. لیکن وہ عذر کے ساتھ ساقط بھی ہو سکتا ہے، مثلا حائضہ عورت اگر وہ نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ طواف ساقط نہیں ہو سکتا، یہ فرض ہے جس کا اب اس آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. حج کے موقع پر گویا 3 طواف ہوتے ہیں، ایک جا کر کرنا جسے طواف قدوم کہا جاتا ہے، دوسرا واپسی پہ کرنا جسے طواف وداع کہا جاتا ہے، اور تیسرا حج کا رکن اعظم جو کہ 10 تاریخ کو منا میں کنکریاں مارنے کے بعد محل کچیل دور کر کے نہا دھو کے قربانی کر کے پھر مکہ آ کر کیا جاتا ہے. حج کے 2 بڑے ارکان ہیں نا، وقوف عرفہ اور طواف زیارہ یا طواف افاضہ جس کو بولتے ہیں. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بیت اللہ کے لیے لفظ یہاں کیا استعمال ہوا ہے؟ العتیق. عتیق کا کیا معنی؟ اس کا ایک معنی ہے قدیم. عتیق معنی قدیم. البیت العتیق کو البیت العتیق کیوں کہا گیا، یعنی پرانا گھر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ یہی بیت اللہ تھا. جیسے کہ پہلے بھی میں عرض کیا کہ سب سے پہلے اسے فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا. ظاہر ہے کہ جو گھر حضرت آدم علیہ السلام تعمیر کر رہے ہیں وہ پرانا گھر ہی ہوگا نا، پہلا بھی ہوگا. پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ جب اس کو تعمیر کیا تو مسجد اقصا اس کے بعد تعمیر ہوئی تھی، اور ان دونوں کے درمیان فرق کتنا تھا؟ 40 سال کا. اچھا، العتیق کا ایک اور معنی بھی ہے، اور وہ ہے آزاد. یعنی یہ گھر آزاد گھر ہے، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، نہ کسی فرد کی اور نہ کسی حکومت کی، نہ کسی بادشاہ کی. یہ اللہ کا گھر ہے، سب انسانوں کے لیے برابر ہے، اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. اور پھر یہ کہ اس پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ اصحاب الفیل کے واقعے سے واضح ہے کہ جب ابرہہ کا لشکر اس پر قبضہ کے لیے آیا اور اس کو ڈھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے راستے میں ہی تباہ کر دیا. پھر اسی طرح بعض احادیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جب دنیا پہ یورش کریں گے تو اس وقت بھی یہاں داخل نہ ہو سکیں گے، اس گھر کا طواف جاری رہے گا. قیامت تک بیت اللہ کا طواف اور حج آزادانہ طور پر ہوتا رہے گا. حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کا نام بیت العتیق اس لیے ہوا کہ اس پر کبھی کوئی غالب نہیں ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایک لشکر کعبہ پر چڑھ آئے گا، جب وہ بیدا کے کھلے میدان میں پہنچیں گے تو سب کے سب اول سے آخر تک زمین میں دھنسا دیے جائیں گے. یعنی جب بھی اس پر کوئی حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا تو خود اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا. یعنی قیامت کے قریب پھر کوشش ہوگی لیکن جو کریں گے وہ خود زمین میں دھنس جائیں گے. ہاں، بالکل قیامت جب قائم ہونے لگے گی تو اس سے کچھ دیر پہلے ایک چھوٹے قد والا حبشی کعبہ کو گرائے گا، وہ اسے ڈھائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا میں کعبہ کے گرانے والے کو دیکھ رہا ہوں. ایک کالا پھڈا یعنی قدم کے اگلے حصے کو قریب اور ایڑیوں کو دور کر کے چلنے والا آدمی اس کا ایک ایک پتھر اکھیڑ رہا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا اور یہ بالکل قیامت کے قریب ہوگا. پھر اسی طرح عتیق کا معنی عزت والا بھی کیا گیا ہے. قدیم ہونے کے باوجود اس گھر کی شرافت اور احترام میں کوئی فرق نہ آئے گا. عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ جو عمارتیں پرانی ہو جاتی ہیں پھر ڈھا بھی جاتی ہیں پھر ختم ہو جاتی ہیں. یہ کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے تعمیر ہوا اور قیامت تک باقی رہے گا. کیا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں کہ یہ وہ گھر ہے جو سب سے پہلے تعمیر ہوا اور قیامت تک باقی رہے گا. وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ چاہیے کہ وہ البیت العتیق کا طواف کریں. ذالک بات یہ ہے. وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا, جو اللہ کی حرمتوں کی عزت کرے گا, فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ تو وہ اسی کے حق میں اچھا ہے. عند ربہ اس کے رب کے نزدیک. یہاں حرمات اللہ سے مراد کیا ہے؟ ان حرمتوں سے مراد یہاں مناسب حج ہیں جن کی تفصیل ابھی پیچھے گزری. کیا کچھ قربانی کے جانوروں کا ذکر ہوا ہے, پھر اس کے بعد طواف کا ذکر ہوا ہے. یعنی جو شخص مناسب حج کو احترام کے ساتھ احسن طریقے سے ادا کرے گا وہ اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک بہت اچھا ہوگا, کیونکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو خود سے بدل دینا یہ ناپسندیدہ ہے. ان طریقوں کی تعظیم دراصل کیا ہے؟ ان حرمات کی تعظیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ جیسے جو چیز سکھائی جائے اسی طرح ادا کی جائے, اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے. طریقہ ہائے حج کی خلاف ورزی ان کی حرمتوں کا پامال کرنا ہے, اس میں تبدیلی کرنے کا کوئی مجاز نہیں. مثلا سب لوگوں کو 9 تاریخ کو ہی عرفات جانا ہوگا. اگر کوئی کہنے بھی اتنا رش ہوتا ہے میں تو ایک دن پہلے ہی ہوا تھا, میں سب سے آگے نکل رہا ہوں, تو یہ سب حرمات اللہ کی تعظیم میں نہیں آئے گا. یعنی اپنی مرضی سے ان میں کوئی بھی تبدیلی جو ہے وہ تعظیم کے خلاف ہے. اس ڈسپلن کو فالو کرنا ہی اس کی تعظیم کرنا ہے. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامِ اور حلال کر دیے گئے تمہارے لیے چوپائے پالے ہوئے جانور مویشی جانور. إِلَّا مگر مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ جو پڑھے جاتے ہیں تم پر. کیا پڑھا جاتا ہے, کیا کچھ حرام ہے؟ جسے قرآن پاک میں بارہا کہا گیا نا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی, اس کی طرف اشارہ ہے. باقی مویشی جانور جو ہیں جو مردار نہ ہو اور خنزیر نہ ہو وہ حلال ہے. فاجتنب الرجس من الاوثان پس بچو بتوں کی گندگی سے ناپاکی سے. اوسان وسن کی جمع ہے, پتھر اور لکڑی اور لوہے کے بت وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. رجس کس کو کہتے ہیں؟ گندگی کو, ناپاکی کو. یعنی بتوں کی گندگی سے, بتوں کی پرستش سے بچو. بتوں کی پرستش دراصل نہایت ناپاک اور ناپسندیدہ کام ہے. بتوں کے قریب جانے سے ایسے ہی بچو جیسے تم کسی گندی چیز کے پاس جانے سے بچتے ہو. جیسے گندگی کے ڈھیر کے پاس جانے سے بھی انسان کو گھن آتی ہے, اسی طرح بتوں کے پاس جانے سے بھی گھن آنی چاہیے. جیسے گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے تو انسان قریب سے بھی نہیں گزرتا. کیوں؟ گندگی کے ڈھیر کے پاس سے کیوں نہیں گزرتے آپ؟ کوئی چیز اڑ کے آپ پہ پڑ جائے گی، اسمیل آئے گی، کسی نہ کسی طرح آپ اس سے متاثر ہوں گے. تو بتوں کے پاس پٹکنے سے بھی یہی نقصان ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے انسان اٹریکٹ ہو جائے، کسی طرح اس کی طرف مائل ہو جائے، یا کوئی بھی انکانشیسلی ایسا کام کر جائے جو اور لوگ کر رہے ہیں وہاں پر. کیونکہ انسان جس ماحول میں ہوتا ہے ویسے ہی حرکتیں شروع کر دیتا ہے. لیکن اتنا افسوس ہوتا ہے نا جب ہم مسلمان اپنے ہی گھروں میں کرسٹل کے بت لا کے خوب سجاتے ہیں اور سامنے رکھ کر ان کی تعظیم کرتے ہیں. ان کا بھی تو رشت ہے نا، ان بتوں کی وجہ سے جو ہمارے گھروں میں سجے ہوئے ہیں، چاہے میٹل کے ہیں، یہ لکڑی کے ہیں، یہ پتھر کے ہیں، یہ لوہے کے ہیں، یہ کسی چیز کے، اس سے بھی تو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. انڈائریکٹلی یہ میسج بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. اور بہت سے بت عام طور پر ایسی ہی چیزوں کے ہوتے ہیں جن کو لوگ پوچھتے بھی ہیں. بتوں کو کسی بھی شکل میں اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے، چاہے ویکس کے ہوں، چاہے وہ کسی اور چیز کے ہوں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ آرٹ کے نام پر اس کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے، اور ایک ایک فگر کو نمایاں کر کے طرح طرح کے اس میں بحث مباحثے کیے جاتے ہیں. اس کا اسلامی تہذیب سے کوئی تعلق نہیں. عربوں میں بتوں کے اوپر خون ملا کرتے تھے ان کے نام پہ نظر و نیاز کر کے، تو وہ فزیکلی بھی ان کے اندر ایک گندگی ہے، اس سے بھی بچنے کو کہا گیا ہے. کیونکہ وہ خون وغیرہ اگر لگ جائے تو ظاہر ہے کہ نماز عبادت تو کچھ نہیں ہو سکتی. یہ لکھتے ہیں کہ میں نے کافی جگہوں پر بت دیکھے، ہندو، بدھ مت، عیسائی وغیرہ، لیکن ہر جگہ نہایت ہی گندگی پائی. ہندوؤں کے پاس گائے کا پیشاب فرش پہ پڑا ہوتا اور وہ لوگ جان بوجھ کر اس پر ننگے پاؤں چلتے عبادت کے طور پر، یعنی نیکی سمجھ کر. بدھسٹ کے ہاں جو کچھ کھانا پینا بدھ کے پاس رکھتے ہیں اس کو سڑا کر اس کی شراب بناتے ہیں. بدھسٹ اور عیسائیوں کے ہاں کینڈلز کا دھواں اتنا ہوتا ہے کہ سانس بوجھل ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ذہنی گندگی، اور یعنی تو ہندو مت میں مذہب کا حصہ ہے اور دیگر مذاہب میں بھی اسے برا نہیں مانا جاتا، اور بت ویسے بھی شرک کا سمبل ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم کسی بھی لحاظ سے شرک کے قریب نہ جائیں. جس طرح ہم گندگی دیکھ کر راستہ بدل دیتے ہیں، اسی طرح شرک کا کام یا بات دیکھ کر اپنا راستہ بدل دیں. یہ جہاں تک گائے کے پیشاب کی بات ہے، یہ تو بعض وقت کھانے کی چیزوں پر بھی چھڑکتے ہیں. بت عام طور پر جانوروں کے بنائے جاتے ہیں، انسانوں کے بناتے ہیں، یعنی فگرز کس کے بناتے ہیں؟ یعنی جانور سارے اللہ کے مخلوق ہیں، وہ تو اللہ نے انسان کے استعمال کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے بنائے. اس لیے تھوڑی بنائے کہ ان کو لکڑی یا لوہے یا پتھر کی شکل میں ڈھال کے تم ان کے آگے سجدے کرنا شروع کر دو.